نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم آج کی بات ہے زندگی کی آخری تصویریں میں سے ٹاپک ہے جزائے اعمال کا خواب سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے اور دریافت کرتے کیا تم میں سے کسی نے آج رات خواب دیکھا ہے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ کے سامنے بیان کر دیتا آپ دیکھیے اس سے کتنا اچھا عمل ہے نا کہ ساتھیوں کو ان چیزوں میں بھی ہیلپ کرنی چاہیے آپ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اس کی تعبیر کر دیتے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا اس کی تعبیر آپ کو سجھاتا اور آپ بتا دیتے آپ نے ایک دن ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے آج رات خواب دیکھا ہے ہم نے عرض کیا جی نہیں آپ نے فرمایا لیکن میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے جگایا اور کہا چلیے میں ان کے ساتھ چل دیا ایک آدمی لیٹا ہوا تھا ہم اس کے پاس پہنچے اس کے پاس ایک اور شخص پتھر لیے کھڑا تھا وہ اس کے سر پر پتھر مارتا سر پھٹ جاتا اور پتھر لڑک کر دور جا پڑتا سوچیے گا سر پہ پتھر پڑے اور کیا حال ہو وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اسے اٹھا لاتا اتنے میں لیٹے ہوئے شخص کا سر پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاتا پتھر والا آدمی پھر پتھر مارتا اور وہی صورت پیش آتی جو پہلے پیش آئی تھی میں نے کہا کہ سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں انہوں نے مجھ سے کہا چلتے چلیے ہم آگے بڑھ گئے ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا تھا یعنی بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا ایک اور آدمی کے پاس لوہے کا ایک آنکڑا لیے کھڑا تھا وہ آنکڑے کو اس کی باچ میں داخل کرتا باچ یہ جو ہمارا ماؤتھ پیس ہوتا ہے نا جہاں سے ہم بولتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں باچ میں داخل کرتا اور اسے چیرتا ہوا گدی کے پاس پہنچ جاتا اللہم لا تجعلنا منہم پھر اس کے نتنوں کو گدی تک گدی کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں تک جہاں ہم چٹیاں باندھتے ہیں اور نتنے نیزلز ناک کے سرے اور آنکھوں کو بھی گدی تک چیستا چلا جاتا پھر وہ آنکڑا نکال لیتا اور اس کے منہ کی دوسری جانب داخل کر دیتا دوسری جانب بھی وہ اسی طرح چیر پھاڑ کرتا وہ بھی دوسری طرف کی چیر پھاڑ سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ منہ کی پہلی جانب سے ہی حالت پر لوٹ آتی یعنی عذاب کی شدت ہی اور مسلسل تھا ابھی ٹھیک ہوا دوبارہ وہی تکلیف دہ عذاب ہوتا وہ دوبارہ اسی طرح کرتا جس طرح پہلی دفعہ کیا تھا میں نے کہا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں انہوں نے مجھ سے کہا چلتے چلیے ہم آگے چلے تو ایک مکان نظر آیا وہ تنور کی طرح بنا ہوا تھا اس کا بالائی یعنی اوپر کا حصہ کھلا تھا اس میں شور و غل ہو رہا تھا میں نے اس میں جھانک کر دیکھا اس میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں تنور کے نیچے آگ جلائی جاتی آگ بھڑکتی تو وہ لوگ اس قدر اوپر آ جاتے گویا باہر نکل آئیں گے آگ ٹھنڈی پڑ جاتی تو وہ اس میں لوٹ جاتے جیسے کبھی ابلتے ہوئے پانی میں آپ کو ڈھکن وغیرہ ڈالے نا تو جوش پڑتا ہے تو وہ بالکل اوپر آ جاتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے بڑھئے آگے بڑھئے ہم آگے بڑھے اور خون کی طرح ایک سرخ نہر پر پہنچے ایک آدمی نہر میں تیر رہا تھا کنارے پر ایک اور شخص تھا اس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے وہ آدمی جو نہر میں تھا جتنی دیر تیرتا تیرتا پھر باہر کی طرف آتا اور جو ہی باہر نکلنے کے قریب ہوتا کنارے والا اس کے سامنے آ جاتا نہر والا آدمی اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے والا اس کے منہ میں ایک ایک پتھر ڈالتا جاتا پھر نہر والا آدمی واپس نہر میں چلا جاتا بعد میں وہ پھر لوٹ آتا اور کنارے والے شخص کے پاس پہنچ کر پھر اپنا منہ کھول دیتا وہ پہلے کی طرح اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا مجھ سے کہا آگے چلیے آگے چلیے ہم آگے چلے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس کی باتیں لیکن آخر میں آپ کو اس کا جواب ملے گا ہم آگے چلے ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے تم نے جتنے بھی بدصورت دیکھے ہوں گے وہ ان سب سے زیادہ بدصورت تھا اس کے پاس آگ تھی یہ آگ وہی آدمی جلا رہا تھا اور خود ہی اس کے ارد گرد بھاگتا پھرتا تھا میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے آگے چلیے ہم آگے بڑھے ایک باغ میں پہنچے وہ ہرا بھرا تھا اس میں موسم بہار کی کلیاں کھلی ہوئی تھیں اس باغ کے بیچ میں ایک طویل القامت یعنی ٹال آدمی کھڑا تھا وہ اتنے اونچے قد کا تھا کہ بلندی کی وجہ سے اس کا سر نظر نہیں آ رہا تھا اس شخص کے ارد گرد بہت سے بچے تھے اتنی مقدار میں اتنے خوبصورت بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے میں نے ان سے پوچھا یہ آدمی کون ہے اور یہ بچے کون ہیں ان دونوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے آگے چلیے ہم آگے بڑھے اور ایک بے تحاشا بڑے درخت تک جا پہنچے میں نے اتنا بڑا اور اس قدر خوبصورت درخت کبھی نہیں دیکھا تھا ان دونوں نے مجھ سے کہا اس پر چڑھیے ہم اس پر چڑھے میں ایک ایسے شہر تک جا پہنچا جس کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے ہوئی تھی آپ بھی سوچیے ذرا امیجنیشن میں لائیے ہم شہر کے دروازے پر آئے ہم نے اسے کھلوایا وہ ہمارے لیے کھولا گیا ہم شہر میں داخل ہو گئے ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا نصف حصہ تو نہایت خوبصورت تھا جبکہ باقی نصف حصہ بہت بدصورت تھا. ان دونوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس سامنے والی نہر میں کود پڑو. سامنے ایک چھوٹی سی چوڑی نہر بہ رہی تھی, اس کا پانی انتہائی صاف تھا. وہ لوگ گئے اور اس میں کود پڑے. پھر وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا عیب زائل ہو چکا تھا, اب وہ نہایت خوبصورت ہو چکے تھے. یہ تو تھے وہ کردار. آئیے ذرا دیکھتے ہیں, اور اس وقت ہے محاسبے کی بات, ایک ایک چیز پہ اپنا محاسبہ کرنا. میں نے ان سے کہا آج رات میں نے عجیب و غریب مناظر دیکھے ہیں, آخر یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو بتلاتے ہیں. وہ پہلا شخص, اب یہاں سے آپ بھی 1 2 3 کر کے نوٹ کریں, ساتھی جزا رہی اور ساتھی عمل ہے. وہ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے, اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. یہ قرآن مجید سیکھتا ہے اور پھر اسے بالکل ترک کر دیتا ہے اور فرض نماز چھوڑ کر سو رہتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا. دوسرا شخص جس کا جبڑا, ناک اور آنکھ گدی تک چیری جا رہی تھی, جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ گھڑتا ہے, جو دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے, یعنی جھوٹی باتیں کرتے, ہنستے ہساتے جھوٹ بولتے. وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور جیسی عمارت میں تھے, زانی مرد اور زانی عورتیں, یعنی اڈلٹری کرنے والے لوگ, فرنیکیشن. وہ آدمی جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے تھے, یہ سود خور ہے, یعنی سود کھانے پینے والا. وہ شخص جو بہت بدصورت تھا, آگ بھڑکا رہا تھا, اس کے ارد گرد چل رہا تھا, وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے. اور وہ لمبے قد والا آدمی جسے آپ نے باغ میں دیکھا, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ فطرت اسلام پر فوت ہوئے ہیں. اس موقع پر بعض مسلمانوں نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, مشرکین کے بچے بھی ان میں شامل ہیں, یعنی جو شرک بلوغ سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, اللہ ان کو بھی جنت دیتا ہے. خوش قسمت ہے ویسے وہ لوگ جو بچپن میں مر جائیں لیکن جوان ہونے پہ کفر پہ نہ رہے. اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا, وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ ساتھ برے عمل بھی کیے. اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا. پھر ان دونوں میں سے ایک آدمی نے اپنے بارے میں بتلایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں. ان دونوں نے مجھ سے کہا اپنا سر اٹھائیے. میں نے سر اٹھایا تو ایک سفید بدلی سی دیکھی, یعنی ایک کلاؤڈ تھا. انہوں نے مجھ سے کہا وہ آپ کا گھر ہے. میں نے کہا چلو میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں, یعنی آپ کو آپ کا جنت کا گھر دکھایا گیا. میری یہ بات سن کر ان دونوں نے مجھ سے کہا ابھی آپ کے کچھ اعمال باقی ہیں جو آپ نے مکمل نہیں کیے, جب آپ انہیں مکمل کر لیں گے تو اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے. یہ صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی, روایت نمبر 7047 اور مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 8 پہ. تو دیکھ لیجئے کہ نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے, وحی کی ایک قسم ہے. ان سزاؤں پہ اور ان جزاؤں پہ اگر ہمیں یقین ہے تو ہم اپنی زندگی میں ضرور تبدیلی لائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل والا بنا دے, اور قرآن پڑھ کر ہم اس سے دور نہ ہوں, بھول نہ جائیں کہ بہت پڑھ لیا بہت سیکھ لیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آج کی بات, اور آج کی بات ہے زندگی کی آخری تصویریں میں سے. ٹاپک ہے قبر کی خاموش صدائیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے گھر سے نکلے, ایک عزیز کے جنازے میں شامل ہوئے. میت کو منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا. آپ بھی ذرا سوچئے اگر ہم وہاں ہوتے تو کیا ہوتا. اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ انصاف پسند اور جان دینے والے خلیفہ تھے, اپنے وقت کے شہزادے تھے, لیکن جب ان کو خلافت کی ذمہ داریاں دی گئیں تو سوکھ کے کانٹا ہو گئے. اتنا بوجھ تھا ان کے دل پر کہ اللہ کل مجھ سے اس امامت کے بارے میں پوچھے گا کہ اللہ نے مجھے ان مسلمانوں پر اس طرح فائز کیا تو میں نے اس کا حق دیا کہ نہیں. اللہ سے ڈرنے والے حکمران تھے. تو کسی عزیز کے جنازے میں شامل ہوئے. میت کو جب منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا, اے لوگو, قبر مجھے آواز دے رہی ہے, بتاؤں کہ وہ کیا کہتی ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور بتائیے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا, قبر کہتی ہے, اے عمر بن عبدالعزیز, تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں نے تمہارے پیاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں نے کہا ضرور بتاؤ. کہنے لگی, میں نے کفن پھاڑ ڈالے, بدن ریزہ ریزہ کر دیے, خون چوس لیا اور گوشت کھا لیا. تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے جسم کے جوڑوں سے کیا برتاؤ کیا؟ میں نے کہا بتاؤ، کہنے لگی میں نے ہتھیلیوں کو بازوؤں سے الگ کر دیا، بازوؤں کو کوہنیوں سے الگ کر دیا، اور کوہنیوں کو کندھوں سے جدا کر دیا، اور سیرینوں کو رانوں سے، یعنی ہپس کو تھائیس سے، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے اکھاڑ دیا۔ ایسی میت گلتی ہے نا، آہستہ آہستہ ایک ایک جوڑ کھلتا ہوگا، پھر ایک ایک انسان کے گوشت کا ٹکڑا اس میں مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رو پڑے اور فرمایا، خوب جان لو دنیا کی بقا کلیل ہے، یعنی دنیا کو بہت جلدی ختم ہونا ہے، اس کے معزز ذلیل ہیں، یعنی آج جو بڑی عزت والے بنے بیٹھے ہیں نا، کل ذلیل ہو جائیں گے، جوان بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی ہیں نا، اپنے آپ کو آئینوں میں دیکھیے اور پوچھیے کہاں گئی جوانی، اور یہ جھریاں کہاں سے آنے لگ گئیں، زندہ فوت ہو جائیں گے۔ سچ مانیے تو ہمارے کتنے پیارے تھے، آج ہماری آنکھیں ترستی ہیں لیکن وہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں۔ وہ شخص بہت ہی بڑے دھوکے میں ہے جو دنیا سے دھوکا کھا گیا۔ کہاں گئے اس میں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے شہر آباد کیے تھے؟ مٹی نے ان کے بطن چاٹ لیے، کیڑوں نے ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ ایسی ہوتا ہے نا قبروں میں، سچی طرح کسی کی قبر ہوتی تو شاید ہم کسی کو اپنی شکل نہ دکھا سکتے، اور اپنے مرنے والوں کو کبھی نہ دیکھنے جاتے۔ کیڑوں نے ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ یہ لوگ دنیا میں سجے ہوئے پلنگوں اور نقش کیے ہوئے قالینوں پر بیٹھتے تھے، خدمت کرنے والے نوکروں اور عزت کرنے والے اہل خانہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا میں تو ہم اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے۔ جب تو ان کے قریب سے گزرے تو انہیں آواز دے، ان کے امیروں سے سوال کر کہ ان کی کتنی امیری باقی ہے۔ کوئی کتنا ہی ساخوکار کیوں نہ ہو، قبر میں جا کے کیا رہ جاتا ہے؟ اور ان کے فقیروں سے پوچھ کہ ان کی کتنی فقیری باقی ہے۔ تو ان سے ان کی زبانوں کے بارے میں پوچھ جس سے وہ باتیں کیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے بارے میں دریافت کر جن سے وہ من پسند چیزوں کو دیکھ کر لذت یاب ہوا کرتے تھے۔ یہی کچھ ہے نا آج ہمارے ساتھی، بولتے ہیں تو اتنا بولتے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو جو دل چاہتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ان کے نرم و نازک بدن اور خوبصورت چہروں کا حال معلوم کر کہ طرح طرح کے کیڑے مکوڑوں نے ان کی کیا حالت بنا دی، رنگ اڑ گئے، گوشت ہڑپ ہو گئے، چہرے گرد آلود ہو گئے، آنکھوں کے خول مٹی سے اٹ گئے، سارا جوبن اجڑ گیا، یعنی سب جوانی جوش نخرا گیا، حسن کا خاتمہ ہو گیا، گردنیں ٹوٹ گئیں، جسم کے اعضاء ریزا ریزا ہو گئے۔ ان کے غلام اور خدمت گزار کہاں گئے؟ دنیا میں تو انسان کے پاس لائنیں لگی رہتی ہیں نا خدمت کاروں کی، آج کدھر ہے؟ ان کے جمع کیے ہوئے مال اور ان کے خزانوں کا کیا ہوا؟ ان کے کسی نوکر نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ قبر کے سناٹے میں ان پر کیا بیت رہی ہے؟ کسی نے یہاں ان کے لیے کوئی بستر نہیں بچھایا، کوئی تکیا نہیں سجایا۔ ان کے گھر تنہائی کے نگر ہیں، جھومتے ہوئے جنگلوں میں مٹی کی ڈھیریوں تلے ان کے مدفنوں کو کوئی آنکھ نہیں دیکھتی، یعنی جہاں قبریں بنتی ہیں عموماً درخت ہوتے ہیں، جنگل ہوتے ہیں، کوئی نہیں جا کے دیکھتا کہ ان کی قبر کیسی ہے۔ کیا ان کے لیے دن کا اجالا اور رات کی تاریکی یکساں حیثیت نہیں رکھتی؟ کیا ان لوگوں کے وجود اور ان کے اعمال اور افعال کے درمیان موت کا سرد اور بے رحم ہاتھ حائل نہیں ہو گیا؟ یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آئے، اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے، ان کی بیواؤں کی شادیاں ہو گئیں، ان کے بیٹوں کو گلی کوچوں میں چھوڑ دیا گیا، ان کے عزیزوں نے ان کے مال اور جائیداد کی وراثت آپس میں تقسیم کر لی۔ یہی ہو رہا ہے نا آج، کتنا شور و غل ہوتا ہے اور پھر سب وراثت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں اللہ کی قسم، ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی قبر کشادہ کر دی گئی ہے اور اس کی نظر نعمتوں سے لذت یاب ہو رہی ہے۔ اللہ کرے ہم ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور کہنے لگے، اے کل کو قبر پہنچنے والے لوگوں، تمہیں دنیا کی کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کہاں گئے تمہارے ریشمی نرم اور ملائم لباس؟ کہاں گئے تمہارے قیمتی عطر اور کہاں گئی تمہاری مہک؟ تم ننگی زمین کے کھردرے فرش پر کس طرح رہو گے؟ آہ کاش میں جان لوں کہ میری لحد کا کیڑا مجھے کس رخسار سے کھانا شروع کرے گا۔ سوچیے ذرا، مردہ قبر میں جب جاتا ہے یا مردے کو قبر میں جب ڈالتے ہیں تو کیڑے گوشت کو کھاتے ہی ہوں گے نا، کون سی سائڈ سے پہلے کھاتا ہوگا؟ کاش میں جان لوں کہ دنیا سے اٹھتے وقت موت کا فرشتہ مجھے کس حال میں ملے گا اور میرے رب کی طرف سے کیا پیغام لائے گا۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز کے حلق میں سسکیاں بھر گئیں، وہ اتنا روئے کہ بات کرنا بھی مشکل ہو گیا، پھر اپنے گھر چلے گئے، اور اس کے بعد وہ صرف ایک جمعہ زندہ رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ تھا ایک واقعہ، کتاب کا نام ہے خلیت الاولیاء یا حلیت الاولیاء، پیج ہے 296، جلد نمبر 5۔ ہم سب بھی سوچیں، کیا ہمیں قبر کی یہ خاموش صدائیں آتی، سن کے بھی انسنی نہیں کرتے؟ اپنے بارے میں ہم سوچیں، آج ہم دنیا کے کن کن کاموں میں کھوئے رہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور جو چیز اتنی قریب ہو اس چیز کو کتنی زیادہ فکر کی ضرورت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر قبر کی وہ آوازیں سننے والا بنا دے، اور ہماری زندگی کی ترجیحات بدل دے، اور حقیقت میں ہم واقعی اپنے آپ کو اس دنیا کا ساتھی سمجھنے کی بجائے اس قبر کا راہی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، جس راستے پہ آپ چلے ہیں حقیقت میں یہ قبر کی روشنی کا سفر ہے، آپ دین سیکھنے آئے یا سکھانے آئے، کسی بھی طرح کی مدد ہے، یہ یقین رکھیے کہ آپ اپنی قبر کو روشن کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کی بات، اور آج کی بات ہے زندگی کی آخری تصویریں میں سے، ٹاپک ہے حیا اور رضا کی پتلی۔ ہم اس میں مختلف ٹاپکس جو دیکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا تعلق کہیں نہ کہیں موت سے ہے۔ ایک آرٹیکل شیئر کروں گی، اس نے مجھے بتایا کہ میں کار پر مکہ جا رہا تھا، راستے میں اچانک میرے سامنے کار کا ایک حادثہ ہوا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بہت خوفناک حادثہ ہے، میں ہی تھا جو سب سے پہلے وہاں پہنچا۔ میں نے اپنی گاڑی کھڑی کر دی، جلدی سے باہر نکلا، اس گاڑی کی طرف لپکا تاکہ اس میں جو بھی سوار ہے اس کی جان بچاؤں۔ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ آپ بھی ذرا سوچیے کیا کیفیت ہوگی کہ اللہ نہ کرے راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ ہو اور اندر سے زخمی دیکھنے پڑے۔ خیر، جلدی سے باہر نکلا اور اس گاڑی کی طرف لپکا تاکہ جو بھی اس میں سوار ہے اس کی جان بچاؤں۔ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا، جو ہی اس گاڑی میں جھانکا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، دونوں ہاتھوں پر کپ کپی تاری ہو گئی۔ اس ہولناک منظر کی وجہ سے مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عجیب منظر تھا، کار کا ڈرائیور بے حس و حرکت سٹیرنگ کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا، اس کا چہرہ روشن تھا جس پر گھنی داڑھی اپنی بہار دکھا رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے، یعنی ڈرائیور کا انجام اچھا دکھ رہا ہے۔ میں نے دیوانہ وار گاڑی کے اندر ادھر ادھر دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا، وہ اس کی پشت کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈرائیور کی گردن میں ڈالے ہوئے تھے، وہ زندگی کو الوداع کہہ چکا تھا، یعنی بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ میں نے اس جیسی کوئی میت نہیں دیکھی، اس کے چہرے پر سکون تھا، وقار تھا، چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ شہادت کی انگلی فوت ہو جانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت بیان کر رہی تھی، اس کا تبسم ابھی تک جوان تھا، یعنی چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ گزرنے والوں کی گاڑیاں اس کار کے پاس کھڑی ہونے لگیں، چیخو پکار مچ گئی۔ یہ سب کچھ بڑی تیزی سے ہوا، میں بھول ہی گیا کہ یہ تو دیکھوں کہ گاڑی میں اور کون کون ہے۔ میں بچے کو گم پانے والی ماں کی طرح رونے لگا، کچھ معلوم نہ تھا کہ میرے ارد گرد کون ہے، جس نے بھی دیکھا یہی گمان کیا کہ میں میت کا کوئی قریبی عزیز ہوں۔ ظاہر ایک انسانیت کے ناطے ایک دوسرے سے محبت تو ہوتی ہے نا۔ کچھ لوگ چلائے، انہوں نے ایک عورت اور دو بچوں کو پچھلی سیٹ پر دیکھا۔ مجھے اور زیادہ صدمہ ہوا، میں پچھلی سیٹ کی طرف متوجہ ہوا، ایک عورت اپنا لباس سمیٹے بیٹھی تھی، اس نے اپنے حجاب کو مضبوطی سے سنبھال رکھا تھا، وہ چپ چاپ ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے دو چھوٹے بچوں کو سینے سے چمٹا رکھا تھا، اللہ کی قدرت کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حادثے کی وجہ سے وہ لرزا برندام تھے، یعنی کانپ رہے تھے۔ خاتون اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور دونوں بچوں کی ڈھارس بندھا رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہمت اور حوصلے کی چٹان ہے۔ وہ پوری ثابت قدمی سے کار سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ رو رہی تھی، نہ چلا رہی تھی، نہ کوئی واویلا کر رہی تھی۔ سوچیے ذرا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھے کہ جس عورت کا شوہر، اس کے بچے اس کے سامنے مرے اور وہ عورت اتنے سکون میں ہو، یہ ایمان کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم سب نے مل کر انہیں کار سے نکالا۔ جس نے بھی مجھے دیکھا اس نے یہی محسوس کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ مصیبت میں مبتلا ہوں۔ میں بہت رویا، لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ خاتون میری طرف متوجہ ہوئی اور کار سے اترتے اترتے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اخی فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے بھائی، یعنی اسلامی اخوت کے ناطے سے پکارا، آپ اس پر نہ روئیں۔ وہ بلا شبہ نیک آدمی تھا۔ پھر اس پر آنسو غالب آ گئے اور اس کی آواز ڈوب گئی۔ وہ عورت کار سے اتری، دونوں بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا رکھا تھا، اپنے حجاب کا جائزہ لیا، سلوٹیں ٹھیک کی، لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور شور سنا، تو بچوں کو لے کر دور چلی گئی۔ ایک نیک بخت آدمی آگے بڑھا اور بچے کو اٹھا کر ہسپتال میں پہنچا دیا۔ وہ دور کھڑی دیکھ رہی تھی اور بچوں کی نگاہ کو ان کے باپ اور بھائی کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ بچوں کے دل نرم ہوتے ہیں تو وہ اس طرح دیکھ کر دکھی ہوتے۔ میں خاتون کی طرف متوجہ ہوا اور ادب سے عرض کیا، آپ تشریف لائیے، میری کار میں سوار ہو جائیے، میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ اس نے بڑے مضبوط اور پروقار لہجے میں جواب دیا، اللہ کی قسم، میں صرف اس گاڑی میں سوار ہوں گی جس میں عورتیں ہوں گی۔ آس پاس کھڑے لوگ چل پڑے، ہر شخص اپنا راستہ ناپ رہا تھا۔ میں دور کھڑا اس غم زدہ عورت کو دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ مجھ سے اس خاتون کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ بڑا وقت گزر گیا، ہم اس مشکل کی گھڑی میں انتظار کی حالت میں کھڑے رہے۔ سوچیے، ایسے وقت میں جو دین کے ریچولز پہ عمل کرے، یہ کون ہوگا جو عام حالات میں اللہ کے دین پہ چلے گا؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا نہ خاص ایسی ایمرجنسیز میں تو ہم ہر حد کو پار کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان دے۔ وہ خاتون اٹل پہاڑ کی طرح استقامت سے کھڑی رہی۔ دو گھنٹے گزر گئے، یکایک ہمارے پاس ایک کار گزری۔ اس میں ایک آدمی اور اس کا خاندان سوار تھا۔ میں نے اسے روکا، اس علم نصیب خاتون کو پیش آمدہ دردناک حادثے کا ماجرا سنایا اور اس سے درخواست کی کہ اس خاتون کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیجئے اور اس کے گھر پہنچا دیجئے۔ وہ مان گیا۔ خاتون اپنے بچوں کو لے کر صبر اور وقار کے ساتھ آگے بڑھی اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ وہ خاتون عورت نہیں، استقامت کا پہاڑ تھی۔ میں اپنی کار کی طرف لوٹ آیا، خاتون کے صبر جمیل پر حیران تھا۔ دل نے کہا، دیکھ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے، اہل و عیال کی اس کے اٹھ جانے کے بعد کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ مجھے فوراً اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان یاد آ گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت کی، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں۔ یہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت 30 اور 31 ہے۔ ہاں، تم جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہو، اس کے بارے میں مت ڈرو۔ ہم دنیا میں تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے اہل کی حفاظت کریں گے، ڈر اور خوف کی حالت میں انہیں سکون دیں گے، ان کے دلوں کو مضبوط کریں گے، ان کے رزق کی کفالت کریں گے اور ان کی عزت میں اضافہ کریں گے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک نے کیسی ایمان افروز ضمانت دی ہے اور کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آہ، اللہ پاک کتنا رحیم و کریم ہے اور ہم کتنے غافل ہیں۔ کیا یہ سب سن کر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، غفلت اور گناہوں کی زندگی ترک کر دیں؟ یہ چند سوال ہے جو ہم اپنے سے کریں گے۔ اور اپنے اس محسن پروردگار کی بندگی اختیار کریں جو حی قیوم ہے, جسے کبھی موت نہیں آئے گی, جو ایسا زبردست غنی ہے, جو دینے میں کبھی بخل نہیں کرتا. یہ کتنی اچھی اور کیسی خوش بختی کی بات ہے کہ وہ ہمیں رات کے سناٹے میں روتا دیکھے اور دن کے وقت اپنے مقدس کلام کی تلاوت میں مصروف پائے. یہ بات اللہ کو کتنی پیاری لگے گی کہ وہ ہمیں اس حالت میں دیکھے کہ ہماری نگاہ حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچی ہوئی ہے, نہ ہم کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں اور نہ کوئی فحش بات کریں اور نہ سنیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے جو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو, اور واقعی انسان اللہ کے فیصلوں پہ اس طرح سے راضی ہو کہ غموں کو خوشیوں کی طرح لے, اور ایسے حالات میں انسان نہ تو اپنی حیا پہ کوئی چوٹ کھائے اور نہ رضا پہ کھائے. یہی وقت امتحان کے ہوتے ہیں. مجھے اس واقعے کو پڑھتے ہوئے خیال ہو رہا تھا اس صحابیہ کا کہ جس کا جنگ میں باپ بھائی بیٹا کئی لوگ فوت ہوئے, اس کے بعد بھی جب وہ باہر نکلی تو چہرے پر نقاب تھی, تو لوگوں نے کہا کہ اس صدمے اور دکھ کے وقت بھی تمہارے چہرے پہ نقاب ہے. تو اس نے کہا کہ دکھ مجھ پہ آیا ہے, میری حیا پہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور اس طرح کی حادثاتی موتوں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, آج کے لیسن سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت ساری پوائنٹس نکلتے ہیں. جب میں وہ کوٹیشن سن رہی تھی کہ جو عمر بن عبدالعزیز نے کی, تو اس میں کتنے سارے پوائنٹس ہیں سوچنے کے لیے نا, یعنی کتنی گہرائی ہے ہر ایک بات کے اندر. اگر وہ ہمیں یاد رہے اور اگر ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا اپنے ڈیلی معاملات کے حساب سے, تو کتنا ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جی کتنا ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ہم تھوڑا سا اس کا ڈسکشن کرتے ہیں, ریکیپ کرتے ہیں. سب سے پہلی جو ہم نے فائل چاہیے تو اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا تھا, جی اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ مختلف لوگ اور ان کے مختلف عذاب. تو اس میں ہم نے جو یہ بات دیکھی نا کہ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے, چلیں جزاک اللہ خیر ان کے ساتھ, انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہی کنٹینیو کرتے ہیں نوربی والوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور یہ نہیں پتا کہ ہماری غفلتوں سے یہ ہو رہا, تو یہ تو واقعی یہ چیزیں کچھ پتا ہوتی ہیں کچھ نہیں, لیکن بار بار بھول جاتی ہیں. یہ تو میں کہتی ہوں یہ بار بار ایک قسم کا ریمائنڈر ہے. ہم اس طرح کے کورسز اس طرح کے سیمینار ہوتے رہے تو ہم اپنی غلطیوں کو پھر سے اوور کم کرتے ہیں, ورنہ پھر بھول جاتے ہیں اور اسی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بچوں کو توجہ وہ مانگتے ہیں, اظہار چاہتے ہیں ماں باپ سے, پھر اپنا اچھا وہ کرتے ہیں تو ہم اس بات سے چڑ بھی جاتے ہیں کہ ان کو ہر وقت توجہ چاہیے ہوتی ہے, ان کو کام نہیں نظر آ رہا ہے, ان کو یہ نظر, لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کو واقعی توجہ چاہیے ہوتی ہے. یہ کام تو ختم نہیں ہوتے لیکن ہم اپنے بچوں کو اسپائل کر دیتے ہیں.